بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جزء عمك مختصر تفسير يتعلق سي آخر دو سورتين، سورة الفلق وسورة الناس، مختصر تفسير بيان کرتے ہیں. رشاد باری تعالی ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الفلق لا تلك إرشادها، قل أعوذ برب الفلق. أمير بيار بيغمبر صلى الله عليه وسلم كه ديجيه، میں رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ داخل ہو جائے، ومن شر النفاثات في العقد، اور گروہوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگرنیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. سورۃ الفلق کا جو بنیادی پیغام ہے وہ ہے الاستعاذہ. اس لیے سورۃ کی ابتداء اعوذ کے لفظ سے، تو قل اعوذ، کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں. استعاذہ کا معنی یہ ہے کہ ایک ذات یا ایک شخص جو کمزور ہے، وہ کسی دوسری ذات کے شر سے بچنے کے لیے تیسری ذات سے پناہ طلب کرتا ہے جو طاقتور ہے. تو یہاں پر تین چیزیں ہیں، ایک پناہ طلب کرنے والا، ایک جس سے کے شر سے بچنے کے لیے پناہ طلب کی جا رہی ہے، تیسری وہ ذات جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے. پناہ طلب کرنے والا کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ خود شر کا سامنا نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو ضرورت ہے کہ وہ ایسے طاقتور ذات کی پناہ میں آ جائے جو اس کو اس چیز کے شر سے محفوظ کر دے جس سے وہ پناہ طلب کر رہا ہے. یہ استعاذہ کا عام مفہوم ہے. استعاذہ عبادت ہے، یعنی پناہ طلب کرنا عبادت ہے، اور دلیل یہی سورۃ الفلق و سورۃ الناس ہے جس میں استعاذہ کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قل، کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں اور کس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام، افضل البشر، افضل الرسل علیہ الصلاۃ والسلام. مخلوقات کی ہم ذکر کرتے ہیں تو سب سے افضل، سب سے عظیم مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. یعنی مخلوقات میں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کسی کا. انبیاء سب سے افضل ہیں، اور سب سے افضل انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے. پناہ طلب کرتے ہیں اپنے رب کی، خود پناہ طلب کرتے ہیں، اور اپنی امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ تمام امت بھی پناہ طلب کرنا اپنے رب سے. توحید کا پیغام ہے، توحید کا سبق ہے کہ شر اس دنیا میں موجود ہیں. شر دو طریقے کے ہیں، ایک وہ جو بیرونی شر ہے، دوسرا وہ جو اندرونی ہمارے نفس کے اندر ہے. اگر ان شرور سے بچنا ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے، جو ہمارا خالق، جو ہمارا مالک ہے. یہ شر بھی اسی کی اجازت سے موجود ہے پوری دنیا میں. جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اپنی حکمت کے تقاضے سے اس شر کو بھی پیدا کیا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اسے عاجز کر نہیں سکتی، وہ احکم الحاکمین ہے، میں ان شرور کا یا اس شر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں جو موجود ہیں چاہے کسی بھی صورت کے ہوں، تو اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، قل اعوذ. سورۃ الفلق میں رب الفلق کا ذکر ہے، سورۃ الناس میں انشاءاللہ اس کے ساتھ میں بیان کروں گا بعد میں، لیکن دیکھیں الفاظوں کی خوبصورتی دیکھیں اور اندازہ بیان دیکھیں، واللہ ہر لفظ جہاں پر ہونا چاہیے وہیں پر ہے. ایک لفظ کی بات ہم کریں گے، دیکھیں کس طریقے سے مناسبت کے ساتھ، دیکھ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے اور عرب کے لیے جو سب سے سخت مخالفین تھے، تو اندازہ بیان کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. قل اعوذ برب الفلق، رب فلق. اب فلق کے رب تو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے. اچھا اللہ کا ذکر نہیں، رب کا ذکر ہے. ربوبیت کے معنی میں کیا آتا ہے؟ خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا، حاجت روا، یہ معنی آتے ہیں نا. تو یہاں پر پناہ طلب کی جا رہی ہے، تو یہ معنی ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے نام میں سچا معبود ہے، سچا معبود ہے. تو یہاں پر مناسبت یہی کہ رب کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ بات استعاذہ کی ہو رہی ہے، اور اکثر دیکھیں قرآن میں جہاں پر استعاذہ کا ذکر ہو رب کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ مناسبت یہی ہے. سبحان اللہ. اچھا فلق، صبح کا رب. فلق صبح کو بھی کہتے ہیں، اور ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کھل جاتی ہے، چاہے وہ بیج ہو، چاہے وہ دانہ ہو، یا کچھ بھی ہو، تو عموم میں. لیکن یہاں پر مناسبت کیا ہے؟ شر ہے، شر سے بچنا ہے، شر میں تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. صبح جو ہے وہ جب سورج نکلتا ہے تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ظلمت آہستہ آہستہ تاریکی آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے اور روشنی آہستہ پھیلتی ہے. جو رب فلق ہے، جو اس صبح کا رب ہے، جو رات کی تاریک کو ختم کر کے دوبارہ سے روشن کر دیتا ہے اس دنیا کو، یہ جو شر ہے جن شروع مجھے گھیرا ہوا ہے، میں ان کی ظلمتوں سے نکلنا چاہتا ہوں، تو مناسبت ہے کہ صبح کا ذکر ہو اور رب صبح کا ذکر ہو تاکہ ان ظلمتوں سے بچا جا سکے. قل اعوذ برب الفلق، جو رات کی تاریکی کو روزانہ سورج کی روشنی سے ختم کر کے دوبارہ روشن کر سکتا ہے، میرا رب میری زندگی روشن کر دے گا اور میری جتنی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. قل اعوذ برب الفلق. یہاں پہ دو چیزیں آ گئی ہیں، پناہ طلب کرنے والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وہ شخص جو اس سورت کو تلاوت کرتا ہے پڑھتا ہے، جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے رب الفلق، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. اچھا من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے، جسے رب نے پیدا کیا ہے، جس کے اندر شر موجود ہے، جو بھی شر آپ سوچ سکتے ہیں. من شر ما خلق صیغۃ العموم ہے، کوئی بھی شر ہے سب اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ میں ہر شر سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے ہر شر سے محفوظ فرما. من شر ما خلق. اب بعض ایسے شر ہیں جو اس عموم سے نکال کر خصوصی طور پر ان کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ خطرناک شر ہیں. دیکھیں سانپ ہے، بچھو ہے، درند ہے، پرند ہے، دشمن ہے دنیا میں، کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، کوئی لوٹنا چاہتا ہے، کوئی مختلف ہے، سب شر ہیں. بیماریاں ہیں، تکلیف ہیں، وبا پھیل جاتی ہے، سب شر ہے. اس عموم میں سب شامل ہو گیا ہے، یعنی کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہیں ہے. بعض ایسی چیزیں لازمی ہیں جی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان شرور میں سے زیادہ خطرناک کون سی، تاکہ اس کا زیادہ الگ سے ذکر کیا جائے، وہ تخصیص کی جائے. کون بتائے گا ہمیں؟ جس رب نے اس شر کو پیدا کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. وہ کون سی ایسی چیزیں جن سے خصوصی طور سے بچنا ہے، جو اتنی خطرناک ہیں، مہلک ہیں، جن کا ذکر خاص کرنا ہے. من شر غاسق اذا وقب، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں غاسق کے شر سے جب وہ داخل ہو جائے. وقب میں داخل ہونا، غاسق رات. بعض مفسرین نے چاند بھی کہا ہے، کیونکہ چاند رات کو آتے تو رات کا معنی ہی ہے. جب رات داخل ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اندھیرے میں جو بھی درند اور پرند اور جن شیاطین سب ان کو ایک موقع مل جاتا ہے، جیسے کہ قید میں ہوتے ہیں رات میں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، تو شر رات میں آزادی محسوس کرتا ہے، شر رات میں آزاد ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے شرور جو ہیں، تو الگ الگ رات میں درند پرند وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، رات ہی کا ذکر کیا ہے، جب وہ داخل ہو جائے اس میں جو بھی شر، اللہ تعالیٰ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، تو جو اس رات کی تاریکی میں شر موجود ہے، ایک تو عمومی تو من شر ما خلق ایک جگہ پر، اب تخصیص کے ساتھ خصوصی طور پر جب رات داخل ہو جائے جو بھی شر اس کے اندر ہے اس سے مجھے پناہ دے دے میرے رب، ہو گیا ہو گیا. اس کے ساتھ اور ایک، اچھا رات میں کیونکہ مخفی چیزیں نظر نہیں آتی اس لیے ذکر بھی الگ سے نہیں کیا، وہی کافی ہے کہ رات کے تاریک میں جو بھی چھپی چیز ہے وہ سب. اور ایک مہلک اور خطرناک چیز جسے بچنا چاہیے اور رب کی پناہ طلب کرنی چاہیے، جادو ہے. جادو حقیقت ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کا ذکر ہے. جادو کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیت کو جھٹلاتے ہیں، اور قرآن کی آیت جھٹلانا کفر ہے. آیت السحر ایک خاص آیت جس کو کہتے ہیں جادو کی آیت، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، کیا ہو گیا بھول گئے سب، ہاں 102، رقیہ شرعیہ نہیں پڑھتے، رقیہ شرعیہ نہیں پڑھتے کیا، بھول گئے. الغرض تو آیت السحر کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں جادو کا ذکر ہے، تو جادو موجود ہے، اور جادو کے دو قسمیں ہیں. جادو کو جادو سحر کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ مخفی کوئی چیز ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے حقیقت میں، وہ کیا اثر ہے کیسے ہوتا نہیں جانتے، خفیہ ہے لیکن اثر ہوتا ہے. ایک حقیقتاً بیماری بھی ہو سکتی ہے، پاگلپن بھی ہو سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے جادو کے ذریعے سے. متفق علیہ حدیث میں سے بخاری میں بھی یہ قصہ موجود ہے، نبی بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر، جادو اتنی سخت تھا کہ قتل کرنا چاہتا تھا وہ بندہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. اور جادو کتنا اثر ہوا کہ صرف یہ بھول جاتے تھے کہ رات میں کس بیوی کے گھر میں تھا یا کہاں پہ تھا یا کس بیوی کی باری تھی رات کو، یہ اتنا اس حد تک، ورنہ کتنی سخت تھا کہ قتل کرنا تھا، سخت ترین جادو کیا تھا. اور یہودی معروف تھے جادو میں، سب سے بدترین جادو کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ عطا فرمائے. الغرض تو جادو کا اثر ہوتا ہے حقیقتاً. دوسری قسم کا جادو وہ جو آنکھوں کا دھوکہ ہو، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے، 40 جادوگر جو تھے انہوں نے اپنی رسی اور لاٹھیاں پھینکی تو زمین پر 80 سانپ نظر آ رہے تھے دیکھنے والوں کو کہ وہ سانپ ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام پر اثر ہوا کہ نہ ہوا، کیا دیکھا، رسیاں سانپ بن گئی، سبحان اللہ. تو اسی کے سحر تخیلی جو کسی کے خیال میں آتا ہے، لیکن حقیقت وہ بھی تو حقیقت رسی سانپ نہیں بدلی، رسی رسی ہے، دیکھنے والے کو آنکھوں کا اثر ہوا جادو کا کہ اس کو رسی سانپ نظر آ رہی تھی ہلتی ہوئی. الغرض تو جادو حقیقت ہے، اور جادو خطرناک اور مہلک ہے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے ایک خصوصی ذکر، وہ من شر النفاثات فی العقد، لفظ جادو کا نہیں ہے، یہ خوبصورت انداز ہے بیان کی، جادو نہیں ہوتا جب تک کہ جادوگر نہ ہو. ہو سکتا ہے تو پناہ صرف جادو سے یا جادوگر سے کرنی چاہیے؟ جب جادوگر نہیں ہے، اصل شر جادو میں کب ہوتا ہے؟ جادوگر جادوگر نہ چھوڑ دے، یہ جادو کے شر سے محفوظ ہو جادو کا اثر ہوگا، سبحان اللہ. ذکر جادو کا نہیں ہے، جادوگر کا بھی نہیں ہے، جادوگرنی کا ہے، اور خصوصی عمل کے ذریعے سے جو سب سے بدترین جادو گرہ میں ہوتا ہے. جادو کے طریقے مختلف ہیں، ان میں سے جو سب سے بدترین ہوتا ہے دھاگے پہ رسی پہ گرہ ڈالتے ہیں اور خاص پلاس میں الفاظ پڑھ کے گرہ ڈال دیتے ہیں، جس میں شیاطین کو ایک ایک شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے ایک گرہ میں الگ الگ، اور جب تک کہ گرہ موجود ہیں وہ شیطان پر کام کرتے رہتے ہیں. جادو شیطانوں کو ذریعہ اثر کرتا ہے کسی کی زندگی میں، میاں بیوی میں جھگڑا کرنے کے لیے تعویذ جادو ہوتے ہیں، جدائی کیا ہوتی ہے، دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، چھوٹی بات پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہی بیوی جو سب سے پیار لگتی ہے وہی سب سے بری لگتی ہے، خاوند کو بیوی کو خاوند سب سے اچھا تھا اچانک سب سے برا لگنے لگ گیا، قریب آتا ہے بدبو آتی ہے، میرے پاس کیسے کیسا ہے، ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہی تھے پتہ نہیں کیا ہوگا، بیوی کو دیکھ تو مجھے عجیب سے متلی سی آ جاتی ہے، بیوی کہتی میں میرے قریب آتا مجھے بدبو آ جاتی ہے، وہ اچانک کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، کل تک ٹھیک تھے آج کیا ہو گیا، اچانک تبدیلی کیوں آئی ہے؟ تو جادو کا اثر ہے، بعض اوقات اس طریقے سے ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بدبو میں جادو ہوتا ہے یا ہر چیز میں متلی میں جادو ہوتا ہے. بعض لوگ غلط لے لیتے ہیں, وہ بس جادو کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, اپنا علاج نہیں کرواتے جو میڈیکل علاج ہے. بہرحال خوبصورتی دیکھیں, ومن شر النفاثات في العقد, جادو میں سب سے بدترین جادو وہ جس میں گرہ ڈالی جائے, اور زیادہ تر گرہ ڈالنے والا جادو عورتیں کرتی ہیں, ان کا کام ہے. سبحان اللہ, تو کس کے شر سے محفوظ ہونا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا, ومن شر النفاثات في العقد. اس زمانے میں بھی, اس سے پہلے زمانے میں بھی, آج کے زمانے میں بھی. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جب جادو لبید بن عاصم نے کیا, تو لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے گرہ ڈال کے یہ جادو کیا تھا. اس لیے فرمایا ومن شر النفاثات في العقد. سبحان اللہ, لفظ عام ہے, چاہے لبید بن عاصم کی بیٹیاں ہوں, یہودی ہو, نصارہ ہو, یا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والے بعض مسلمان ہو, اگر یہ کرتے ہیں تو یہ عمل جو ہے یہ جادو کا عمل ہے. گرہ ڈال کر پھونک مارنا یا نفث کرنا جو ہے یہ جادو کا عمل ہے, اور جادوگر کے نشانوں میں سے ایک نشان. جو بھی شخص صاحب کہتے ہیں دھاگا لے کے آؤ نا, یہ اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتا. یہ شخص جادوگر, جو کہتا ہے قمیض لے کے, جو کہتا ہے ٹوپی لے کے, جو کہتا ہے دھاگا لے کے, جو کہتا ہے اس میں گرہ ڈالو, فلاں پڑھو. اگر آپ کو کہے گرہ ڈال کے سورۃ یاسین پڑھو نا, یا قل پڑھو, یہ بھی جادو میں سے شامل ہے. کیونکہ لفظ کیا ہے, وہ مشر نفاثات فی العقد, قرآن مجید کا طریقہ پڑھنے کا, تلاوت کا, یا علاج کا دھاگے میں گرہ باندھنے سے نہیں ہے. نہ تو قرآن میں ہے, نہ سنت میں, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں, نہ صحابہ کے عمل, سلف کے عمل میں ہے. طریقہ کیا ہے؟ نفث کرنا ہے, تھو تھو کرنا ہے. آپ اپنے ہاتھوں پہ کریں, جسم پہ, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ قرآن مجید جو آیات ہیں رقیہ کے, وہ پانی میں آپ دم کر سکتے ہیں, تھو تھو کر سکتے ہیں, اور جو مریض ہے اس پر آپ کر سکتے ہیں. لیکن گرہ ڈالنا جو ہے, ومن شر النفاثات في العقد. آخر میں ایک اور شر رہ گیا ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ جادو صرف شر پسند جادوگر کرتے ہیں. ایک اور عمل ہے, ایک اور خطرناک مہلک مسئلہ باقی رہ گیا ہے تیسرے نمبر پہ, خصوصی طور پر جس کا ذکر کرنا ہے, وہ ہے بد نظر اور حسد. بد نظر اور حسد جو ہے یہ دونوں ملتے جلتے ہیں اور ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. حاسد کے شر بد نظر کرنے والے سے زیادہ خطرناک ہے. حسد کرنے والا وہ شخص ہے جو کسی کو نعمت میں دیکھ کر اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, اور اس کی نعمت کے زوال کے لیے سعی کرتا ہے, چاہے زبانی کلامی ہو, چاہے عملی طریقے سے ہو. بھائی اس بندے پر یہ نعمت کیوں ہے, یہ میرے پاس کیوں نہیں, یہ اس کے پاس کیوں ہے؟ ترقی اس کو ملی مجھے نہیں ملی, پیسہ اس کو ملا مجھے نہیں ملا, نوکری اس کو ملی مجھے نہیں ملی. یہ ساری چیزیں جو ہیں جیلسی, اس کے دل میں آگ ہے, جلن ہے, اس کا سینہ تنگ ہے, اس کی دنیا ساری تنگ ہے. وہ لوگوں کو ایسے دیکھتا ہے, وہ رہ نہیں سکتا, اس کو مزہ نہیں آتا جب تک کہ وہ حسد نہ کرے. نعوذ باللہ, ایک عجیب سی بیماری ہے واللہ. یہ لوگ اپنے ہی اس عذاب جل کے مر جاتے ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو توبہ کرتے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن جو توبہ نہیں کرتے واللہ اپنی اسی آگ میں جل کے وہ مر جاتے ہیں. ملتا کچھ نہیں ان کو, ملے گا وہی جو مقدر میں لکھا ہے, جو مقدر میں وہی ملے گا. لیکن عجیب سے لوگ حسد کرتے ہیں, اور دوسروں کے نعمتوں کے زوال کا اور خاتمے کے خواہش مند ہوتے ہیں. اب میرے پاس اس کے پاس کیوں ہے؟ اللہ کر اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے, نعوذ باللہ, اس کی گاڑی بھی ختم ہو جائے, اس کے گھر بھی ختم ہو جائے, اس کے یہ بھی ہو جائے, اس کو کاروبار میں نقصان ہو جائے, میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا, اس کا کاروبار جو وہ کہاں پہ جا رہا ہے, میرے دکان میں کوئی آتے ہیں اس کی دکان میں رش لگا ہوا ہے. جیلسی ہے, عجیب سی جلن ہے سینے میں. یار اس کو رب نہیں دے تو ہمیں رب دے گا, اور سینہ چوڑا کرو ذرا اپنا, اور رب سے مانگو, رب اسے دے تمہیں نہیں دے گا, اسے دے کے آزماتا ہے تو تجھے محروم کر کے آزماتا ہے. آزمائش ہے دونوں, تم صبر کرو وہ شکر کرے, دونوں کامیاب ہو. الغرض, ومن شر حاسد اذا حسد. اچھا, حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے, حسد ایک شخص حسد کرنے والے آپ سے حسد نہیں کرتا ہے, آپ شر سے محفوظ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے نا؟ اچھا, جب وہ حسد کرے تب زیادہ خصوصی طور پر پناہ مانگنی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کا الگ سے ذکر فرمایا, ومن شر حاسد اذا حسد. آخر بد نظر, بعض لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں, زبان کے اچھے ہوتے ہیں, ان کی بد نظر بھی لگ جاتی ہے جب وہ کسی اچھی چیز کو دیکھ, اللہ کا ذکر خاص طور پہ, ماشاء اللہ, یا اللہ مبارک, یا تبارک اللہ وغیرہ کے الفاظ, برکت کے الفاظ, مشیت کے الفاظ سے نہیں ذکر کرتے. سبحان اللہ, تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ ایک جملہ کہتے ہیں, آپ مسلمان بھائی بہن, آپ کا اولاد بھی آپ کے اس شر سے بچ سکتی ہے, بد نظر کے شر سے بچ سکتے ہیں. ایک جملہ کہتے ہیں آپ, اللہ مبارک, تبارک اللہ, کیا جاتا ہے آپ کا؟ جاتے کتنی خطرناک ہے یہ, موت بھی واقع ہو سکتی ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح قصہ ہے، دو صحابیوں کا، ایک صحابی نے ایک صحابی کو دیکھتے ہوئے غسل کرتے ہوئے، صرف اس کے جو اوپر والا حصہ ہے، نیچے تہ بند تھا اور غسل کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک جگہ پر احرام باندھنا تھا، وہاں پر وقات میں غسل کر رہے تو ایک صحابی کی نظر پڑی دوسرے صحابی پر، کہا کیا خوبصورت اور گورا چٹا رنگ ہے، رحمک اللہ، ماشاء اللہ نہیں کہا، تبارک اللہ نہیں کہا، برکت کی دعا نہیں کی، صحابی فرماتے وہ بیٹھے بیٹھے اس وقت گر گیا، اسی وقت، کوئی بیماری کچھ نہیں تھا، تو بعض صحابہ گئے عرض کرتے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں فلاں بندہ جو ہے وہ ٹھیک تھا گر گیا، کہتے کسی پر تمہیں شک ہے، کسی نے بد نظر تو نہیں لگائی، کہتے فلاں شخص نے کچھ کہا، اس کو بلایا کہ تم میں سے کیوں کوئی شخص اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتا ہے، الفاظ دیکھیں، تم میں سے کیوں کوئی شخص اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، یعنی موت بھی واقع ہو سکتی بد نظر سے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اس صاحب جس کی بد نظر لگی ہے وضو ان سے کروایا، اور جو تہبند اندر والا حصہ ہے وہ پانی لیا اور برتن میں ڈالا، اور وہ صاحب یعنی بیہوش ہو گئے تھے، سبحان اللہ، جن کو بد نظر لگی، تو پیچھے جو ہے یہ سر کے پیچھے والا حصہ اور گردن اور کمر کو جو اوپر والے حصہ پیچھے والا حصہ جو ہے یہ جہاں پہ دو کندھوں کے بیچ میں سر کے یہ جگہ یہاں پر آپ سسوں نے پانی ڈالا اور پانی لگتے ہوئے بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا فوراً، جیسے کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، بد نظر کا علاج میں سے یہ علاج ہے، اس حدیث میں پتہ بھی چلتا کہ یہ علاج ہے، تو بد نظر اچھے لوگوں کو بھی لگ سکتے ہو، سب سے زیادہ بد نظر یاد رکھیں یہ قاعدہ، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، والدین کے اپنے بچوں کو لگتی ہے، جہالت عام ہے، گھر میں ماں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے اور بڑی خوشی سے کیا پیارا بچہ ہے، دل سے بات نکلتی ہے، زبان پہ بات آ جاتی ہے، یہ گھر میں کوئی اور ہوتے ہیں بچہ گیا، اکثر بچے اکثر بیمار کیوں رہتے ہیں، میرے پاس آتا ہے کلینک میں، کئی بچے تو ہفتے میں یعنی ہر ہفتے آتے مہینے میں تین چار چکر لگتے ہیں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی پیارا بچہ ہے ماشاء اللہ، اس کو نظر لگی ہوئی کسی کی، ذرا جب بچے کو تیار کریں تو جیسے کہ سنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، کلمات اللہ التامات، کل اسلام ہم کل عین اللامہ، یہ کیا ہے عین اللامہ، کیا ہے یہی بد نظر ہے، تو یہ بھی استعاذہ کے الفاظ ہیں کہ آپ بچوں کے آپ یہ پڑھیں اس پہ دم کریں، اور پھر بعض لوگ کالا ٹیکہ لگاتے ہیں، یہ شرک میں سے کالا ٹیکہ بچے کے منہ کو الگ کر دے بیچارے کا، وہ پہلے سے خوبصورت اسے کہتے ہیں یہ بچائے گا، یہ کالا دھاگا باندھ لیتے ہیں، یہ سب شرکیہ طریقے ہیں، کرنا کیا چاہیے قرآن و سنت میں کیا ہمیں ملتا ہے، استعاذہ پناہ طلب کرنا، تو بد نظر سے بچنے کے لیے اس صورت میں آ گیا ہے، حاسد کے شر سے بچنے کے لیے، جادو سے کے شر سے بچنے کے لیے، رات کے تاریک اندھیرے کے شر سے بچنے کے لیے، اور عمومی طور پر ہر شر سے بچنے کے لیے اپنے رب کے پناہ میں آنا، سورۃ الفلق مختصر تفسیر، کہ جتنے بھی شر اللہ نے پیدا کیے ہیں اس رب کی پناہ میں آ کر ہر اس شر سے اپنے رب سے حفاظت طلب کرنا ہے، اور یہ عظیم عبادت ہے واللہ، توفیق اسے ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے، دیکھیں مصیبتیں ہر طرف سے ہم سب کو گھیرا ہوا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، پریشانی کے علاج اور غم کے علاج کے لیے اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے واللہ، بیماریاں ہیں، تکلیف ہے، جو بھی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بہترین علاج ہے، سورۃ الناس آخری سورۃ قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا سچا معبود، من شر الوسواس الخناس وسواس خناس کے شر سے، الذي يوسوس في صدور الناس جو وسوسہ کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنة والناس جنوں میں سے اور لوگوں میں سے، سورۃ الناس کا بنیادی پیغام بھی وہی ہے جو سورۃ العلق کا، سورۃ الفلق کا بنیادی پیغام تھا، کیا پیغام تھا، الاستعاذہ پناہ طلب کرنا، وہ پناہ طلب کرنا کہ وہی معنی جو ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ پناہ طلب کرنے والا ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ طاقتور ہے، عظیم ہے اور قادر ہے، اور جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ شر پسند ہے، اس کے شر سے بچنا ہے، وہ ایسا شر ہے جسے حفاظت مطلوب ہے۔ سورۃ الناس میں جب ہم ترتیب دیکھتے ہیں، سورۃ الفلق کے بعد سورۃ الناس ہے، جب عام شر کا ذکر کر دیا گیا ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ان خصوصی جو شرور جس کا الگ سے ذکر کیا گیا، ایک ان سے زیادہ خطرناک ایک شر باقی رہ گیا ہے، جو جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو بدرجہ سے حد سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو رات کی تاریک اندھیرے سے زیادہ خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ الوسواس الخناس۔ ایک تو انسان کی اپنی جو نفس کا شر ہے وہ، اور اس کے بڑھ کر جو ہے الوسواس الخناس، وسواس خناس کا شر۔ لیکن وسواس خناس کا ذکر بعد میں، ابتدا دیکھیں بڑا پیارا انداز ہے۔ اچھا، کیونکہ وسواس خناس کا شر زیادہ خطرناک ہے، سورۃ فلق میں اس کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اس کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے نئے انداز بیان سے۔ سورۃ فلق میں پناہ رب سے طلب کی جائے، لیکن رب، قل اعوذ برب الفلق، رب فلق صرف ایک، اور جس کے شر سے محفوظ ہونا ہے کو الگ سے ذکر کیا ہے، چار چیزیں، شر ما خلق، اور پھر اجمال کے ساتھ پھر تفصیل جو ہے من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد اذا حسد، اجمال اور تفصیل ساری آ گئی ہے۔ سورۃ الناس پہ اپوزٹ ہے اس کے، سبحان اللہ، کس کس انداز میں کہ پناہ طلب کرنا جو زیادہ مضبوط ہے، جس کے شر سے پناہ طلب، وہ ایک چیز ہے، تین نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق ایک مرتبہ ہے نا، اچھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تین مرتبہ ذکر ہے، یعنی شر جس کے بچنا ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ تین مرتبہ مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے، اب رب کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، رب الناس لوگوں کا رب ہے، وہی مشہور کشا ہے لوگوں کا، وہی حاجت رہا، وہی خالق ہے، مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ملک الناس بادشاہ ہے لوگوں کا، اسی کا حکم چلتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کسی کا حکم چل نہیں سکتا، لوگوں پر اصل حکومت رب کی ہے، کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ جو لوگوں کی حکومتیں بادشاہت وہ سب جزوی ہے، مختصر سی ہے، کتنی زندگی، 70-80-100 سال ختم، اس کے بعد کیا ہے؟ لیکن جو مالک حقیقی ہے وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور کمال کی بادشاہت ہے، کوئی حد نہیں اس بادشاہت کی، عظمت رب کی عظمت اور طاقت کا ذکر ہے بادشاہت کا۔ الہ الناس، سچا معبود لوگوں کا، اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے، لوگوں میں سے میں بھی ہوں نا، لیکن عموم لوگوں کا ذکر کیا ہے، میرا رب اور تمام لوگوں کا رب، زیادہ معنی کہاں مضبوط ہے؟ میرا بادشاہ تمام لوگوں کا بادشاہ، میرا معبود سچا معبود تمام لوگوں کا سچا معبود، زیادہ مضبوط ہے نا الفاظوں میں۔ اس حقیقت کو، معنی کو بیان کرنے کے بعد، اب اصل بات ہے جس کے شر سے محفوظ ہونا ہے، من شر الوسواس الخناس۔ من شر تو ہم جانتے ہیں شر سے، وسواس الخناس کیا ہے؟ وسواس، وسوسہ کرنے والا۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں ایسی باتیں ڈالنا جو آپ کو ہلاک کر دے، مختصر دو لفظوں میں، جو بھی آپ کو ہلاک کرنے کے لیے وسوسے آتے ہیں، یا خیالات آتے ہیں، تصورات آتے ہیں خفیہ طریقے سے، جس کو آپ کو پتہ نہیں کہ کیا ہے، کوئی آپ کو باہر سے نہیں بتاتا، وسوسہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ذہن، آپ کے دل میں کوئی ایسی بات بیٹھ جاتی ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ وسوسے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر کچھ خوبصورتی بھی نظر آتی ہے، کیونکہ وسواس خناس کی طرف سے، تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ شیطان کے بہکاوے، بہکانے کے مختلف انداز، مختلف طریقے ہیں۔ الوسواس، وسوسہ کرنے والا، الخناس چھپ جانے والا، دوڑنے والا، خناسہ یعنی دور ہو جانے والا۔ وسوسہ کرتا ہے جب یہ بندہ، یہ انسان جو ناس میں سے ایک فرد ہے، جب اپنے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وسوسہ شروع کر دیتا ہے۔ جو ہی یہ بندہ اپنے رب کا ذکر شروع کر دیتا ہے، یہ خناس ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، وسوسے سے رک جاتا ہے، وسوسے کی طاقت رکھتا نہیں ہے، کیونکہ اس بندے نے اپنے رب کا ذکر شروع کر دیا ہے۔ کوئی بھی ذکر ہو، تسبیح ہو، تحمید ہو، تحلیل ہو، تکبیر ہو، درود ہو، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل دعاء الحمدللہ، کوئی بھی ہو، جو ہی ذکر زبان سے شروع ہو جاتا ہے خناس بھاگ جاتا ہے، وسواس رک جاتا ہے۔ اس لیے کثرت ذکر کا ذکر قرآن مجید میں کیوں ہے؟ دیکھیں ذکر کے ساتھ کثرت ہے کہ نہیں، دیکھ لیں، جہاں ذکر کا لفظ ہے وہاں کثرت کا بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ بندہ جتنی کثرت سے رب کا ذکر کرتا ہے اتنی شیطان پر غالب ہوتا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں۔ جو ہی ذکر میں کمی ہوتی ہے، جتنی ذکر میں کمی ہوتی ہے اتنی ہی شیطان کے مقابلے میں کمی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، قسم کھائی اس نے رب کی کہ وہ بہکا کر رہے گا اور جہنم رسید کر کے رہے گا، نہیں چھوڑے گا، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، وہ اپنے چیلے اپنی ہر طاقت لگا دے گا اس بندے کو اپنے رب سے دور کرنے کے لیے اور اس بندے کو ہلاک کرنے کے لیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہمیں نظر آتا نہیں ہے، وہ دل میں وسوسہ کرتا ہے، خفیہ طاقت اس کے پاس ہے، خفیہ اس کے چیلے ہیں، اس اعتبار سے ہم کمزور ہیں کہ نہیں؟ جب دشمن آپ کا خفیہ ہو، اتنے قریب کو آپ کے خون میں دوڑتا ہو، اتنے قریب کو آپ کے دل میں بیٹھا ہے، وسواس الخناس۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے ایک، یعنی کیا کہتے ہیں، خرطوم جیسے کہ ایک نوکدار چیز ہوتی ہے، اپنے بندے کے دل میں اسے رکھا ہوا ہے، اپنے منہ کو، وہ وسوسہ کرتا رہتا ہے مسلسل، سیدھا دل پہ اثر ہوتا ہے سیدھا۔ جو ہی رب کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، عام اذکار اللہ تعالیٰ کا ذکر، جب بھی ذکر مصروف ہو جاتا ہے رک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور جو ہی ذکر سے غافل ہوتا ہے واپس اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ شر الوسواس الخناس، وسوسہ کہاں پہ کرتا ہے؟ اگر آنکھ میں ہوتا ہے، کان میں ہوتا ہے، سر میں ہوتا ہے، ہاتھ یا پاؤں میں، تو بات اتنی خطرناک نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا تاکہ بات کتنی اہمیت کے حامل ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ سینے میں کیا ہے؟ دل ہے، اور دل سب سے نازک چیز ہے۔ دل جس کا سدھر گیا وہ بندہ سدھر گیا، جس کا دل نکارہ ہو گیا وہ بندہ کبھی سدھر نہیں سکتا، وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، وہ شیطان لگا ہے دل میں وسوسہ کرتے ہیں، وہ شیطان کے مختلف حربے ہیں، کفر سے لے کر مباحات تک، یا مباحات کے بعد بھی وقت ضائع کرنے تک عام مباحات میں سب اس کو شامل ہے۔ وہ دیکھتے کہ بندہ کہاں پھنسے گا، کس جال میں پھنسے گا، جال بچھائے ہوئے اس نے، نہیں چھوڑے گا، وہ کفر سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا، بدعات مکفرہ سے بچ گیا، عام بدعات سے بچ گیا، محرمات سے ارتکاب سے بچ گیا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچ گیا، تو اس کا وقت ضائع کرنا ہے، مباحات پہ لگا دو، اس سے بچ گیا تو کرتے کرتے چھوڑے گا نہیں۔ وسوسے مسلسل دل میں آ رہے ہیں اور کسی نہ کسی جال میں پھنسانا ہے۔ الذی وسوس فی صدور الناس کی بات ہم سنتے ہیں تو فوراً خوف طاری ہو جاتا ہے، ارے وہ اتنی طاقتور شیطان میرے دل میں جو سب سے قیمتی چیز میرے جسم کا حصہ ہے اس میں وسوسہ کرتا ہے اور مجھے ناکام کرنے کی تگ و دوڑ میں لگا ہوا ہے، ایڑی چوٹے کا زور لگا رہا ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ وسواس، دیکھیں دو اس کی صفات ہے، وسواس ہے اور خناس ہے۔ یہ دیکھیں، اس ایک تو بری خبر بھی ہے، ایک خوشخبری بھی ہے۔ وسواس سے مشکل ہے، شر ہے، خناس میں خوشخبری ہے کہ خناس جو ہے وہ دوڑنے والا بھی ہے، چھپنے والا بھی ہے، اور اپنے اس شر کو روکنے والا بھی ہے، وہ خود رک جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کے پیچھے لگنا ہے جو اس شیطان کو اس شر سے روک دے، وہ کیا ہے؟ رب کا ذکر ہے، قل اعوذ برب الناس، اس میں استعاذہ ایک چیز ہے، رب کی پناہ میں آنا ہے اور کثرت سے ذکر کرنا ہے، الذي وسوس في صدور الناس, جگہ کا پتہ چل گیا کہ دل ہے, سینے کے اندر دل ہے, اس میں وسوسہ کرتا ہے. دل سب سے قیمتی حصہ ہے, اس کی حفاظت لازمی کرنی ہے. دل کی حفاظت اصل مقصد ہے جسم کی حفاظت سے پہلے. ہم جسم کو حفاظت کتنی کرتے ہیں, صبح اٹھ کے ٹوتھ برش بھی ہوتا ہے, منہ بھی دھوتے ہیں, آنکھیں بھی دھوتے ہیں, چہرہ بھی دھوتے ہیں, اور پر جسم کے ہمیں خاص خیال ہوتا ہے. کبھی دل کی حفاظت کبھی ہم نے سوچا ہے؟ دل کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ دل میں وہ کون سی آخر وہ چیزیں ہیں جس سے ہم نے دل کو پاک کروں؟ سے ایک چیز ہے, وسواس خناس ہے. اس کے شر سے دل کو بچانا ہے, دل کو محفوظ کرنا ہے. تو سورۃ الناس میں یہ بھی پیغام ہے. اے قرآن کی تلاوت کرنے والے, قرآن مجید تم اختتام پر پہنچے ہو, اللہ کے اس پاک کلام کے اختتام پہ پہنچے ہو, اپنے دل کا خاص خیال رکھنا ہے تم نے. استعاذہ میں کرتے ہوئے, رب کی پناہ طلب کرتے ہوئے, اور کثرت سے رب کا ذکر کرتے, ذکر مسنون بدعت طور تمہیں ڈبو دے گی. وسواس خناس وہی چاہتا ہے کہ یہ بدعت اور خرافات ہو. من الجنتی والناس, وسوسے کرنے والے, وسواس خناس تو ہے. وسواس خناس کون ہے؟ کیا اس کی اور بھی کوئی صورتیں ہیں کہ نہیں, جس کی پناہ میں رب سے طلب کر رہا ہوں؟ اس کی تفصیل بھی آ گیا آخری آیت میں. من الجنتی والناس, سب سے خطرناک شیطان لوگ سمجھتے ہیں کہ جنوں کے شیاطین ہیں, وہ ہے خطرناک ہے, کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں کیا سب سے خطرناک ہے, یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. خطرناک تو ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے, وسوسہ کرتے ہیں, خون میں دوڑتے ہیں. شیطان نے قسم کھائی ہے بہکانے کے لیے, اس بندے کو اپنے رب سے دور کرنے کے لیے, نافرمان بنانے کے لیے, جہنم رسید کرنے کے لیے, وغیرہ وغیرہ. آخر لفظ بڑا خطرناک لفظ ہے, والناس. ناس سے شروع ہوئی, رب الناس سے, اختتام بھی ناس پر ہے. خوبصورتی انداز بیان کی واللہ. اس لیے لوگ کہتے تھے شاعر ہے یہ. مشرکین کیا کہتے تھے؟ یار محمد تو شاعر ہے, شعر پڑھتا ہے, لوگوں کے دلوں میں شعر کا اثر ہوتا ہے اور لوگ بہک جاتے ہیں, اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور سین کا لفظ دل میں سیدھا جا کے لگتا ہے. دیکھیں, قل اعوذ برب الناس, بعض وقت تلاوت کرتے ہیں سین کو حق نہیں دیتے, غلط ہے. سین کا حق دینا ہے. جب سین آپ سنتے ہیں نا, کہاں اثر ہوتا ہے دیکھ لیں. کبھی زور سے پڑھ کے دیکھیں اور سین کہاں پہ جا کے لگتی ہے, واللہ دل میں اثر ہوتا ہے. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, من الجنة والناس. لوگوں کا ذکر کرتے کرتے سب سے خطرناک قسم کے وسوسہ کرنے والے ہیں انسانوں میں سے, وہ جو باطل مناہج پر قائم ہیں, غلط راستے اختیار کر چکے ہیں, اہل الضلال. ان سے بچنا بھی لازمی ہے. شیطان کے شر سے تو بچنا شاید آسان اس لیے ہے کہ یقیناً وسواس الخناس ہے. آپ رب کا ذکر کرتے ہیں, وہ دوڑ جاتا ہے, وسوسے رک جاتا ہے. لیکن شیاطین الانس جو ہیں, آپ ذکر کرتے ہیں, آیت الکرسی 10 دفعہ پڑھتے ہیں, آپ سورۃ الاخلاص, سورۃ الفرق, سورۃ الناس پڑھتے ہیں, وہ آپ سے یوں جڑے بیٹھے رہتے ہیں, بلکہ وہ آپ خود بھی سناتے ہیں. زیادہ خطرناک ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان کے شر سے بچنا بڑی بات ہے واللہ, اور بہت ضروری ہے. اور جب تک ہم علم حاصل نہیں کرتے, جب تک ہم منہج السلف نہیں اپناتے, اس کی حقیقت کو نہیں جانتے, اپنی اساس کو مضبوط نہیں کرتے, تو شیطان الانس سے بچنا مشکل ہے. ناممکن نہیں ہے, مشکل ضرور ہے. اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے منہج کے خصوصی طور پر خاص اہتمام کرے, اور منہج کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں جس کے اساس طلب العلم ہے, وہ لازمی ہے. اس کے لیے اپنا وقت نکالے اور رب سے دعا بھی کرتا رہے. مختصر تفسیر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی, معنی اور بھی ہیں جو شامل کر رہے ہیں, وقت ختم ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. ہر شر سے بچنے کے لیے معوذتین, ان دو صورتوں کہا جاتا ہے. اس میں دونوں کو ایک ساتھ میں نے ذکر کیا ہے تاکہ معنی تمام ہو جائے. پناہ رب سے طلب کریں, رب کی تعظیم کریں, رب کی ربوبیت کا حق ادا کریں, توحید پر عمل کرتے ہوئے, اتباع سنت کے ساتھ صحیح منہج پر قائم ہوتے ہوئے, اگر آپ اپنی سمت سیدھی کر لیتے ہیں, صراط مستقیم کو اپنا لیتے ہیں, جس کی دعا ہر نماز میں سورہ فاتحہ رب سے مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, جبکہ پہلے اپنے وعدہ کرے اپنے رب سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو انشاءاللہ جتنی بھی باقی مناہج باطلہ ہیں, مغضوب علیہم کا راستہ یا ضالین کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے گا اسے, اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. جو بھی مناہج الضلال ہیں, وسواس الخناس ہے, یا جو بھی شرور موجود اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور تمام مسلمانوں کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.